أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج ماہ مبارک رمضان کی 28ویں تاریخ ہو چکی ہے، کل غالباً 29 تاریخ ہوگی، اور تمام دنیا میں لوگ منتظر رویت ہوں گے. البتہ رویت کی جو اپنی مشکلیں ہیں اس سے بھی آپ حضرات واقف ہیں، لیکن آج ایک اعتبار سے جو سلسلہ گفتگو ہے اس کی آخری کڑی ہے. کل ہم ضرور یہاں پر ہوں گے اور آپ حضرات اسی وقت اس پورے سلسلے گفتگو میں جو سوالات ہوئے ہیں، جو اشکالات ہیں، جو بھی باتیں مبہم رہ گئی ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سوالات سے ہم استفادہ کریں گے. یہ بات بار بار عرض کر چکے ہیں کہ آپ کے سوالات سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ہی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. سوالات کرنا علمی تہذیب کی سب سے ضروری قدر ہے. سوال علمی کرنا بہت اہم ہے. اسلام نے سوال کرنے پر پابندی لگائی ہے. کسی قسم کا سوال کرنا زیب نہیں دیتا انسان کو، الا علمی سوال. علمی سوالات کے علاوہ، دینی فکری سوالات کے علاوہ کوئی اور سوال کرنا اسلام پسند نہیں کرتا. بہرحال سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی چند آیتیں آپ کے سامنے بدقت تمام تلاوت ہو سکیں، اور ان کی روشنی میں چند نکات زیر بحث آئے، اور جو بھی نقطہ زیر بحث آیا وہ تشنہ رہ گیا. اس تشنگی میں میرا قصور بھی ہے اور تقصیر بھی ہے، میں اس کے لیے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور حضرت مولا سبحانہ و تعالیٰ سے بھی. لیکن چند نکات جو اشارتاً بھی سامنے آ سکے، ان میں ایک چیز جو عنوان سورہ سے متعلق ہے کہ یہ دار دنیا دار اسباب ہے اور ساتھ میں دار امتحان ہے، دار ابتلا ہے، دار آزمائش ہے. کسی کو بھی یہاں آزمائش سے مفر نہیں، چاہے وہ ایک معمولی انسان ہو اور چاہے ایک ولی اللہ. البتہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کی مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس کی آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رتبہ بڑھتا ہے اور جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی ہیں، اگر انسان کے پاس سرمایہ یقین ہو اور دولت توکل ہو تو انسان کبھی بھی اپنے کو بے سہارا نہیں پاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ اس کا ہم سے رشتہ ایک بقدر چشم زدن بھی منقطع نہیں ہوتا۔ جو پلک جھپکنے کا وقفہ ہوتا ہے، اتنا وقفہ بھی ہمارا اس کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ اگر اس کی طرف سے یہ رشتہ منقطع ہو جائے تو یہ کائنات نابود ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات باقی رہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات باقی رہے اگر اس کی طرف سے رشتہ منقطع ہو جائے۔ بقدر چشم زدن، آنکھ پلک جھپکنے بھر اس کا فیض مسلسل ہے، جاری ہے، لطف جاری ہے، کرم جاری ہے، اعانت جاری ہے، نصرت جاری ہے۔ یہ انسان ہے جو غفلتوں میں مبتلا ہے۔ اس دار دنیا میں رہتے ہوئے غفلتوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہے، اور کبھی کبھی غفلت کے پردے بھی اسباب لطف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قلب اتنا بیدار ضرور رہے کہ ہر شے میں اس کے لطف کی لذت پاتا رہے۔ اس کے انعامات و اکرامات کی لذت پاتا رہے۔ یہ سب کچھ ممکن تب ہوگا جب وہ ایک چیز اس میں کمی نہ آئے جسے کہتے ہیں دولت یقین۔ کل ایک عزیز نے بطور خاص مجھ سے کہا کہ میں موضوع یقین پر کچھ باتیں عرض کروں۔ مقام یقین، مراتب یقین بھی، دیکھیں یہ مقولہ بھی تشکیکی ہے، لیکن جو چیز فطرت میں موجود ہے اس چیز کا انکار نہ کرے انسان۔ فطرت بشری ایک خالق کے تصور سے خالی نہیں ہے۔ فطرت بشری قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر استفہام کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی سوال کا انداز۔ سوال کا انداز کس لیے اختیار کیا گیا ہے؟ استفہام ہوتا کس لیے؟ استفہام ہوتا اس لیے ہے، اصل یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، استفہام ہوتا ہے طلب فہم کے لیے، طلب علم کے لیے۔ سوال کرتا ہے انسان طلب علم کے لیے، طلب فہم کے لیے، چاہے وہ طلب تصور ہو یا طلب تصدیق۔ استفہام کا کام یہ ہے، یا طلب تصور یا طلب تصدیق۔ طلب تصور یہ ہے کہ مثلا آپ کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، آپ سوال کریں ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کا جواب جو دیا جائے گا وہ ایک تصور ہے، جس تصور سے آپ آشنا نہیں ہیں وہ تصور آپ کو مل جائے گا اس جواب۔ طلب تصدیق یہ ہے کہ باقی جو سوالات ہیں، یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہے، یہ جو سوال بعد میں کیا ہے کہ بعد جو سوالات بڑھتے ہیں وہ بیشتر سوالات طلب تصدیق سے متعلق ہوتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ طلب تصور درکار ہے نہ طلب تصدیق. کیا ہے؟ وہی ہے جسے اس نے خلق فرمایا. کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ اسی وجہ سے ہے اور اسی طرح سے ہے جیسے اس نے خلق فرمایا. اسے نہ طلب تصور درکار ہے نہ طلب تصدیق. پھر وہ استفہام کا اسلوب کیوں اختیار فرماتا ہے؟ تو یہاں علماء معانی فرماتے ہیں کہ استفہام کا اسلوب کبھی کبھی طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استفہام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ خود آپ کے ذہن میں جو تصدیق یا تصور موجود ہے اسے خود آپ کے سامنے ابھار کے پیش کر دیا جائے. آپ کے نفس کے اندر جو حقیقت موجود ہے وہ حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے. اسی لیے قرآن مجید کی یہ لطیف عبارتیں اور تعبیریں آپ پڑھتے چلے جائیں جہاں علم الہی سے متعلق بھی سوال ہوتا ہے. کہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے. کہیں وہ کہتا ہے کیا اللہ تمہارے دلوں کے راز سے واقف نہیں؟ یعنی اگر خود تم اپنے دل سے پوچھو تو تمہارا دل بتائے گا کہ کوئی ہے جو اس کے رازوں سے واقف ہے، کوئی ہے جو اس دل کے راز سے آشنا ہے، رازدار ہے کوئی. یہ سوال جو آتا ہے قرآن میں وہ اس لیے آتا ہے، کیا خدا تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہے؟ کیا خدا زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سے واقف نہیں ہے؟ تو ہمارے دل میں، ہماری فطرت میں، وہ فطرت جسے سورہ مبارکہ روم میں کہا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت، وہی فطرت توحید جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا کہ مل فطرہ، فطرت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الکلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ، کلمہ اخلاص ہی فطرت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ فطرت ہے، یہ کلمہ توحید یہ فطرت ہے، توحید ہی فطرت ہے. اس توحید جو آپ کی فطرت جس سے آشنا ہے، اس توحید پر یقین رکھنا یہ مطلوب ہے آپ سے. یعنی ہو سکتا ہے بحیثیت مکلف، بحیثیت مومن یہ سوالات آتے ہوں ذہن میں کہ کیا کیا باتیں ہیں جن پر یقین رکھنا لازم ہے. کیوں یہ سوال آتا ہے ایک مومن کے ذہن میں؟ اس لیے کہ بہت سے یہ سوالات جو ہیں نفس میں شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، خود نفسانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں. سوء ظن حق سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق انسان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، ایسی باتیں دل دماغ میں آتی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی احسان ہم پر نہ ہو، ہمارا ہی احسان اس پر ہو. جب ایک مومن دعا کرتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا کیا قہر کرتا ہے خدا پر، اتنے دن ہو گئے دعا کرتے ہوئے دعا نہیں قبول ہوتی. اور کبھی کبھی تو اللہ کی شکایت ہم جیسے فقیروں سے کرتے ہیں، آ کے مولانا سے آ کے کہیں گے کہ مولانا صاحب زبان گھس گئی دعا کرتے کرتے، دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے کہا تھا ایک سال ہو گیا دعا پڑھتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوئی. یہ مضمون حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو شرم نہیں آتی اللہ کی شکایت غیر اللہ سے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکایت قبول نہیں ہوئی، کیا معنی؟ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، یا کبھی کبھی دعا اس دار دنیا میں قبول نہیں ہوتی، شکر کرنا چاہیے کہ قبول نہیں ہوئی. یقیناً وہ دعا جسے آپ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، اگر قبول ہو جاتی تو آپ پچھتاتے. لطف ہے اس کا، کرم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ یہ نادان ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ اس کا بھلا کس میں ہے، اس کا برا کس میں ہے، یہ ہم سے جو چیز طلب کر رہا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کی گڑ گڑاہٹ سنتا رہتا ہے اور آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتا، اور وہ عطا کرتا رہتا ہے جس کی آپ کو ضرورت رہتی ہے. اور مزید اللہ اکبر، اس کے لطف کی کوئی انتہا ہے؟ اس کے کرم کی، اس کے لطف کی، اس کی عنایتوں کی کوئی انتہا ہے؟ یہ ایک صحیح روایت کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ مضمون مکرر ہم تک پہنچا ہے. فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشر میں جنہیں حساب و کتاب کے بعد بڑا اجر ملے گا، دیکھیں گے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں انہیں دی گئیں، تو وہ کہیں گے پروردگار ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ جواب آئے گا کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے مگر زندگی بھر تم ہم سے دعائیں کرتے رہے، بہت سی دعائیں کی تھیں، وہ دعائیں ہم نے وہاں پوری نہیں کیں، تمہیں کوفت ہوئی، الجھن ہوئی، دل سوزی میں مبتلا رہے، یہ اس کا انعام ہے. جو دعائیں ہم نے دنیا میں قبول نہیں کیں ان دعاؤں کا انعام ہے، ہمارے سامنے گڑ گڑاتے رہنے کا اکرام ہے جو یہاں ہم عطا کر رہے ہیں. یہ لطف الہی، یہ کرم الہی، یہ محبت الہیہ ہے، یہ ہے ڈیوائن لو، یہ ہے اللہ کی بے پناہ محبت، یہ ہے اللہ کی محبت الہیہ. یہ ہے، یہ سب تب ہے جب انسان اس ایک اصل پر باقی رہے، یقین حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر یقین، اللہ پر یقین، اللہ کی عطا پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین. مختلف وسوسے آتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا، مخلص صحابہ نے آ کر معصومین سے پوچھا، آقا دل میں وسوسے آتے ہیں، شک آتے ہیں، شبہ آتے ہیں، کہا دیکھو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کی بنیادوں کے بارے میں اگر شک شبہ دل دماغ میں آئیں، دل دماغ میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جب تک زبان سے کہو گے نہیں تب تک تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. وسوسے، خیالات، باطل خیالات، اوہام آئیں گے، ہجوم آئے گا، مگر اس کو اس طرح قبول کر لینا کہ اس کو پھر زبان سے ادا کر دینا، اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دینا، اللہ کی مصلحتوں کے خلاف کوئی بات کہہ دینا، ہے دل میں آ رہی ہے بات، دماغ میں آ رہی ہے بات، وسوسہ شیطانی ہے. انسان کی اپنی جہالت ہے، نفسانیت ہے، بہت سے اسباب ہیں، مگر زبان سے کہنا گویا دو فرشتوں کو گواہ کرنا ہے، جس کے سامنے کہہ رہے ہیں اس کو گواہ کرنا ہے. یہاں پر ایک بات اور ضمناً یاد آ گئی، عرض کر دوں، ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، ہم سب اپنی عادتوں کو درست کریں. عادتیں، کبھی کبھی انسان شیخی میں یا شوخی میں اپنے گناہ بیان کرتا ہے لوگوں سے، ایسا نہ کیجیے گا کبھی. روایت کا مضمون یہ ہے، صحیح روایت ہے، تم اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ کرو کہ اللہ کو بخشنے میں دقت پیش آئے. مغفرت، تم خود اپنے کو علم نشہ کر رہے ہو، تم خود اپنے کو رسوا کر رہے ہو، گناہ سرزد ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس پردہ ڈالو، وہ بھی پردہ ڈالنے والا ہے، تم بھی پردہ ڈالو، تم اپنے گناہوں کا اعتراف غیر خدا کے سامنے نہ کرو. غیر متعلق باتیں زبان سے نہ کہیں، اسی لیے مزاح میں بھی محتاط رہیں، مزاح کر کیجئے، مزاح کرنا چاہیے مگر مزاح میں محتاط رہیں، عام گفتگو میں محتاط رہیں، عادتوں میں بنیادی عادت یہ ہونی چاہیے جو صحیح السند اور مستفیض روایت ہے، مستفیضہ ہے، فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ جملہ آپ کا ہے جو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور متعدد اصحاب اور اہل بیت کے افراد سے ہم تک پہنچا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، بہترین مسلمان ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ جن باتوں سے اسے کنسرن نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ کرے. ما لا یعنی، جو چیز ہم سے مربوط نہیں ہے، ہمارے لیے جو معنویت نہیں رکھتی ہے، ہم اس کے بارے میں کیوں گفتگو کریں، کیوں سوچیں، کیوں مبتلا ہوں. غیر متعلق باتیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، دوسروں کے مسائل، دوسروں کے بارے میں سوچ فکر، کس لیے؟ با خود باش، اپنی فکر کیجیے. ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ خود غرضی یہاں پر ہونی چاہیے. یہ خود غرضی خود غرضی نہیں ہے. ہم سلامت رہیں گے تو ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی سلامت رہیں گے. یہ خود غرضی نہیں ہے. بلا سبب، بلا وجہ جو باتیں ہم سے مربوط و ہم سے متعلق نہیں ہیں، ہمارے لیے اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم کیوں ان باتوں میں کی فکر کریں؟ من حسن اسلام المرء، ایک فرد کے اسلام کا حسن یہ ہے، ترک ما لا یعنی، جو چیز اس کے لیے اس سے کنسرن نہیں ہے اسے وہ ترک کر دے. تو ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ غیر متعلق باتیں، چاہے آپ اسے مباح سمجھتے ہیں، مباح ہے، حرام نہیں ہے، غیر متعلق بات ہے نا، بس یہی وجہ کافی ہے ترک کرنے کے لیے. سکوت، خاموشی. خاموشی بجائے خود ایک ریاضت ہے اور ایک عبادت. خاموشی، خاموشی، خاموش رہنا، تنہا رہنا بجائے خود عبادت ہے، تاکہ انسان آلودگیوں میں مبتلا نہ ہو، تاکہ انسان کی زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ و کلمہ نہ نکل جائے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ ہو. بہرحال جو باتیں بھی ذہن میں آئیں، وسوسے اور شکوک و شبہات و خیالات، اگر کوئی عالم موجود ہے، اگر یقین ہے کہ کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی ہستی موجود ہے جو ہمارے سوال کا جواب دے سکتی ہے، ہمیں مطمئن کر سکتی ہے، اس کے سامنے ضرور سوال کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جو اہل ذکر ہے، اہل علم ہے، اہل فن ہے، اس سے سوال کریں. لیکن اگر کوئی اہل علم سامنے نہیں ہے، اہل فن سامنے نہیں ہے، اہل ذکر سامنے نہیں، تو پھر سوال کس کے سامنے رکھیں گے؟ ایک جاہل دوسرے جاہل سے سوال پہ ڈسکس کرے گا، جہالت میں برکت ہوگی. ایک جاہل، ایک مریض دوسرے مریض کے ساتھ رہے گا، بیماری میں اضافہ ہی تو ہوگا، آلودگی بڑھے گی. تو تلاش کیجئے، بیمار ہیں تو ڈاکٹر تلاش کیجئے، جاہل ہیں تو عالم تلاش کیجئے. جاہل سب بیٹھ کر خود مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی ضمن میں یہاں پر میں نے وعدہ بھی کیا تھا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند جو مشہد مقدس میں ہوتے ہیں اور میرے شفیق بزرگ ہیں، دوست ہیں، محب ہیں، اور وہ بھی میرے لیے محبوب ہیں، حضرت آیت اللہ سید محمد علی شیرازی، ان سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا میرا سلام مومنین تک پہنچائیے گا، میری طرف سے عید کی تبریک دیجیے گا. اور یہ شخصیت وہ ہے کہ جو آیت اللہ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام شؤون مرجعیت کو تقریباً برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کے مومنین سے خصوصی انس ہے انہیں، اور کوئی ایک چھوٹا سا سانحہ، چھوٹا سا واقعہ بھی کہیں پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ اس پر تڑپ جاتے ہیں، ان کے پیغامات، ان کے احتجاجات پاکستان کے سلسلے میں، کوئٹہ کے سلسلے میں، ہر مسئلے میں برابر شائع ہوتے رہتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں، متعلق اتھارٹیز تک پہنچتے رہتے ہیں. مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے سے چند قدم کے فاصلے پر ان کی امام بارگاہ حسینیہ یا آیت اللہ شیرازی، اور وہ پوری جو سڑک ہے اس کا نام ہی خیابان آیت اللہ شیرازی، وہاں تمام آداب اور تمام روایات کے ساتھ عزاداری کے سلسلے برقرار رہتے ہیں، درس و تدریس کے سلسلے برقرار رہتے ہیں. بہرحال پروردگار ان کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے خصوصیت کے ساتھ سلام آپ تک پہنچایا. اسی ضمن میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ نائب امام آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ نائب امام جناب سید علی حسینی سیستانی، ان تمام حضرات کے سلام آپ تک پہنچے، عید کی تبریک پہنچے، ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہیں. آپ ان تمام ہستیوں کو اور دیگر تمام علماء کو، مراجع کو اپنے سلام، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. مسائل ہیں تو علماء تک پہنچیں، مرض ہیں تو ڈاکٹروں تک پہنچیں، اوہام، خیالات، باطل خیالات، ان کا اظہار جاؤ بھیجا نہ کریں. جب آپ اوہام سے بچیں گے، پراکندہ افکار سے بچیں گے، تو خود بخود نفس کی قوت بڑھتی رہے گی، اور وہ گوہر علم فطری شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا، اور یقین کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے. توحید حق صمدی پر یقین سب سے بڑی دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں دنیا اور آخرت کے لیے. لا الہ الا اللہ، بس یہی حق، کل حقیقت یہی ہے. محمد رسول اللہ، اس لا الہ الا اللہ کا لازمہ ہے. علی ولی اللہ، اس لا الہ الا اللہ کا لازمہ ہے. کل حقیقت لا الہ الا اللہ. اگر تعمق کیجئے، اپنے حجلہ جامع اعتکاف کیجئے، نفس کے اعماق میں ڈوبیے، اپنے ضمیر کے اندر غوطہ زن ہو جائیے، تو وہاں گوہر یقین ملے گا آپ کو. دل کی گہرائیوں میں یقین ہے، اور جب زندگی سب سے زیادہ تلاطم میں مبتلا ہو تو یقین اور قوت سے ابھر کے سامنے آتا ہے. یہ مثال قرآنی بھی ہے اور حدیثی بھی ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں یہ مثال صاف صاف موجود ہے، اور حدیث میں ہے کہ کوئی شخص دریا کا سفر کر رہا ہو، ملحد ہی کیوں نہ ہو. ملحد کے معنی کیا ہے؟ ملحد یعنی وہ شخص جو کسی خالق کا قائل نہ ہو، کوئی نہیں ہے، کریئٹر کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. ملحد کی بھی البتہ قسمیں. ملحد یعنی کوئی مستحق نہیں ہے ایسا کہ جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی خم کریں، کوئی سجدے کا مستحق نہیں. کوئی ملحد ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، دریا کا سفر کرے اور بیچ دریا میں، بیچ سمندر میں، جہاں سوائے آسمان اور پانی کے کچھ اور نظر نہ آ رہا ہو، اس کی کشتی ٹوٹ جائے، اس وقت بھی اس کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اب بھی اگر مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. یہ یقین فطرت میں موجود ہے. اس یقین کو باقی رکھیے. یہ اتنا یقین جو ہے یہ آپ سے مطلوب ہے. اور یہ یقین اگر ہر جگہ باقی رہ گیا, لوگ تو ذرا ذرا سے میں ہمت ہار جاتے ہیں. تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی مصیبت اور مشکل ہوتی ہمت ہار جاتے ہیں. ہمت نہ ہاریے. جس کے پاس خدا ہو اسے زیب نہیں دیتا کہ ہمت ہار جائے. جس کے پاس ایسا خدا ہو, ایسا رب ہو, ایسا کریم ہو, اسے زیب نہیں دیتا کہ ہمت ہار جائے. انسان انسان اپنی غلطیوں سے, اپنی نادانیوں سے, اپنی جہالتوں سے, اپنی نفسیاتی کمزوریوں سے, اپنی عقلی کمزوری سے, اپنی جسمانی کمزوری سے, اپنی بیماریوں سے ہمت ہار جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود, ان تمام کمزوریوں بیماریوں کے باوجود بھی اگر وہ حق کو یاد رکھے تو اس کی ہمت بلند رہے گی, حوصلہ بلند رہے گا. مقام دعا میں کسی چیز پر اعتبار نہ کیجئے سوائے رحمت الہیہ کے. اپنے عمل پہ اعتبار نہ کیجئے. فرض کیجئے شب بھر آپ نے عبادت کی, شب قادر قرآن مجید کی تلاوت کی, آیات کی تلاوت کی, سوروں کی تلاوت کی, دعائیں پڑھیں, نماز شب پڑھی. اب اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شب بھر جو اتنی عبادت کی ہے تو اب تو اللہ کو کم سے کم ایک دعا تو قبول کر ہی لینی چاہیے. یہ بھروسہ کس پر ہے؟ اپنے عمل پر. یہ طریقہ دعا کا نہیں ہے. بھروسہ اب بھی رحمت حق پر ہو کہ کاش اس کی رحمت ہمارے اعمال کو بھی قبول کر لے, ہماری دعا کو بھی قبول کر لے. مقام دعا میں صرف رحمت حق پہ بھروسہ ہو, کسی چیز پہ نہیں, اپنی کسی چیز پہ نہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, تقریر, تحریر, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یا رب بس تیرا کرم, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ وہ امید ہے جو تیری رحمت سے لگی ہوئی ہے. یہ ہے سرمایہ ہمارا. رحمت حق پر امید, وجود حق پر یقین. کبھی انسان مایوس اور ناکام نہیں ہو سکتا. اہل یقین جب اس طرح سے نفس کی تربیت کریں گے تو اسی دنیا میں, معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انبیاء, اولیاء, ان کے مراتب بہت بلند ہیں. نبی, امام, امام برحق مقام شہود پہ ہوتا ہے. مقام شہود یعنی جو ہم جانتے ہیں وہ دیکھتا ہے. مقام شہود جب خیالات کا سلسلہ آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت گزر جاتی ہے. ایک کے بعد ایک روایتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ جہاں معصوم کے سامنے کوئی شخص آیا اور دل میں کوئی سوال لے کے آیا تھا, چاہتا تھا کہ وہ سوال کرے, معصوم نے کہا تو سوال بتائے گا یا میں سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں. ایک دو روایتیں نہیں ہیں, ایک دو روایتیں. اور یہ رتبہ تو معصومین کے ادنا غلاموں کو بھی مل جاتا ہے کہ کبھی کوئی سوال کرنے آئے تو اس کے سوال سے پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے غلام. یہ لطف, یہ کرم, یہ افاوہ, یہ تجلیات کا سلسلہ ادھر سے جاری ہے, مستمر, مسلسل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا, ایک جوان, اس کی آنکھیں شبے داریوں سے حلقے پڑ گئے ہیں، آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، خوف الہی ظاہر ہے مسجد میں. جوان حارثہ ابن مالک، حارثہ ابن مالک. پیغمبر نے فرمایا تم اپنے کو کیسا پاتے ہو؟ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو ایسا پا رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میری آنکھوں کے سامنے، اور جنت میں نعمتوں سے متمتع ہونے والے متقین میری آنکھوں کے سامنے، دوزخ میرے سامنے ہے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے میرے سامنے ہیں، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے والے گناہگار میرے سامنے ہیں، سامنے ہیں، دیکھ رہا ہوں. یعنی مقام شہود ہے، یعنی یہ منظر پلکوں پہ سجے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہوں. یہ چشم باطن کا واہ ہو جانا، آنکھوں کا کھل جانا، یہ بھی ایک لطف الہی ہے. جب انسان اس ابتدائی یقین، گوہر یقین کی حفاظت کرتا ہے جو فطرت انسانی میں پہلے سے ودیعت ہے، اگر اس کی حفاظت کرے انسان، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرے انسان، تو اسی دنیا میں پروردگار اس کے مراتب یقین کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کا علم حصولی علم حضوری میں بدل جاتا ہے، مقام شہود تک پہنچ جاتا ہے، حقیقتیں اس کے لیے مشہود ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں. اب اگر یہ حارثہ ابن مالک کہہ سکتا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، تو جو حارثہ ابن مالک کا مالک ہوگا، جو اس مومن کا مولا ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی؟ جو قسیم جنت و نار ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ کہ تمہیں مجھ سے یہ توقع ہے، علی سے تمہیں یہ توقع ہے کہ علی ایسے رب کی عبادت کرے گا جسے علی دیکھتا نہ ہو؟ وہ حقیقت حق صمدی، وہ علی کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے. کن ہے ذات باری تعالیٰ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو مقام غیب الغیب ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت توحید ایک مشہود حقیقت ہے ان کے لیے. اور زندگی کے تمام شؤون میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، ہستی کی تمام جہتوں میں، ہستی کی تمام پرتوں میں، مثلا میں تقریب ذہن کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، تقریب ذہن کے لیے، توحید وہ حقیقت ہے نا جس کی آپ نفس اپنی تجربہ گاہ نفس میں تجربہ کر سکتے. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے. توحید وہ حقیقت ہے جس سے آپ اپنی اس تجربہ گاہ جاں میں تجربہ کر سکتے ہیں. سائنسداں تقریباً نصف صدی یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا جستجو کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں کار فرما قوتیں ایک ہیں، قوتیں مختلف ہیں لیکن در حقیقت سب کی سب ایک سر چشمے سے نکلی ہیں، یونیفیکیشن آف فورسز. اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی بھی کام ہو رہا ہے، کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں. بات جو علمی تحریک اور سلسلہ آئنسٹائن سے چلا تھا وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے اندر جو قوتیں ہیں نفس کی، کتنی قوتیں ہیں آپ کے اندر، کتنی قوتیں ہیں، اور تمام قوتوں کا سرچشمہ کہاں ہے؟
اخلاقی اوصاف کتنے ہیں آپ کے؟ اور تمام اوصاف کا سرچشمہ کہاں ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ نے فرمایا اگر تم کسی شخص میں کوئی ایک اچھی صفت پاؤ، کوئی ایک اچھی صفت، تو پھر منتظر رہو اس کی ذات میں اور بھی اچھی صفتیں ملیں گی، اس صفت کا پورا شجرہ اس میں مل جائے گا. اچھا یہ کب ہے؟ دوسروں کے نفس پر کام کرنے سے پہلے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اسپیکٹ پیش نظر رکھیں. دوسروں کے نفس میں اسٹڈی کرنا تھیوری ہے، اپنے نفس پر کام کرنا پریکٹس ہے، ہے نا؟ کسی شخص کو آپ نے دیکھا بہت کریم ہے، لطف و رافت و محبت سے پیش آتا ہے، اب آپ توقع رکھیے کہ اس کے اندر اور بھی اچھی صفتیں ہوں گی. تو آپ صرف اسٹڈی کریں گے، آبزرو کرتے رہیں گے کہ اس کے اندر اور اچھے اخلاقی اوصاف پائیں. آپ آج جا کر اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، بینک و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان آپ کے اندر کون سی اچھی صفت ہے، اپنا تجزیہ کیجئے، اور پھر اس اچھی صفت کے شجرے کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجئے. اگر کوئی ایک صفت بھی آپ کے اندر ہے، ایک صفت بھی میرے اندر کوئی ہے، تو سوچیں کہ یہ صفت جو آج ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم سے، یہ صفت اور قوی ہو، زائل نہ ہو جائے، یہ صفت زائل نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، باقی رہے. جیسے ہی یہ فکر ہوگی کہ یہ صفت باقی رہے، ویسے ہی اس صفت کی اور شاخیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک صفت آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے گی. یہ ایک صفت، یہ تمام اخلاقی اوصاف، تمام ایٹریبیوٹس اور تمام کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایک صفت سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک صفت سے جڑا ہوا ہونا یہ دلیل ہے توحید کی، توحید کی دلیل ہے. اگر آپ کے اندر علم ہے تو شجاعت ضرور ہوگی، اگر شجاعت ہے تو صبر بھی ضرور ہوگا، اگر شجاعت و صبر اور علم یا اوصاف ہیں تو سخاوت بھی ضرور ہوگی آپ کے اندر. اگر علم و شجاعت و صبر و سخاوت ہے تو یقیناً بخل نہیں ہوگا، یقیناً بزدلی نہیں ہوگی، یقیناً کینہ نہیں ہوگا، یقیناً حسد نہیں ہوگا. اس خانہ دل میں یہ مثالیں مانوس مثالیں ہیں، لیکن اسے بار بار یاد دہانی کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی کتنا ہی بڑا ہال ہو تاریک، ایک روشنی کی کرن بھی آ جائے تو تاریکی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. دل جو ہے خانہ دل، اس میں ایک کرن بھی اگر آ گئی تو پھر دل تاریک نہیں رہے گا، روشن ہوتا چلا جائے گا. اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی دل تاریک پیدا نہیں کیا ہے، اس روشنی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. دل کا وہ دریچہ جو ادھر کھلتا ہے اسے بند نہ ہونے دیجئے، تو ہمیشہ دل روشن رہے گا، وجود روشن رہے گا، توحید سے آپ کا رشتہ مربوط رہے گا، توحید سے رشتہ مربوط رہے گا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ مضبوط رہے گا تو توحید کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ رشتے مضبوط رہے تو دنیا اور جہان اور آخرت کی تمام آزمائشیں، تمام مصیبتیں، تمام ابتلاءات، تمام امتحانات میں آپ ہی کامیاب ہوں. یہ آپ کی کامیابی کا مژدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر گئے ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. فائزون یہ لفظے ہیں جو دہان مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یا علی یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے. ہاں اس میں بس میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں, وقت گزر چکا مگر چونکہ آج غالباً ایصال ثواب کا عنوان بھی ہے کسی عزیز مومن کی ایصال ثواب کی مناسبت سے بھی گفتگو ہے, تو خود میرا دل نہیں چاہتا کہ بغیر مصائب کے گفتگو ختم کروں. مصائب تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابتلاء اور آزمائش کے تعلق سے ایک عجیب و غریب شعر کہا ہے, غزل کا شعر ہے, غالب نے کہا ہے, مگر اگر کربلا سامنے نہ ہو تو یہ شعر بے معنی رہ جائے گا. اسلوب غزل میں عجیب و غریب بات کہی ہے, غالباً شعر یوں ہے کہ نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی, نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی, امتحان اور بھی باقی ہوں تو یہ بھی نہ سہی. دیکھیے انسان عام طور پر چاہے محبت کا رشتہ ہو یا کوئی اور, لیکن اصل اس دنیا میں محبت کا رشتہ ہے. کوئی کسی کو محبت کی صداقت کے لیے کہاں تک آزماتا ہے؟ بس مرنے تک, نہ موت تک. نہ کوئی اس سے زیادہ آزما سکتا ہے, نہ کوئی اس سے زیادہ آزمائش کی توقع کر سکتا ہے, نہ کوئی اس سے زیادہ اپنی طرف سے پیشکش کر سکتا ہے. بڑے سے بڑا عاشق ہو, بڑے سے بڑا عارف ہو, بڑے سے بڑا مجاہد ہو, یہ مقام صرف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, یہ مقام صرف حضرت سید الشہداء پوری کائنات میں, ثانی نہیں ہے کوئی حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا. اس لیے کہ دونوں مصروں کو آپ دیکھیں اور دونوں واقعات کربلا کے دونوں ابواب کو پیش نظر رکھیں, ایک باب وہ ہے جو کربلا پہ جا کے تمام ہوتا ہے اور ایک باب وہ ہے جو کربلا سے شروع ہوتا ہے. شہادت, شہید ہو جانا, قتل ہو جانا اور لاشوں کا پامال ہو جانا, بس اس سے بھی زیادہ کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ جس سادگی سے کہہ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں, کیا قیامت ہے؟ کس کا قتل, کس کے لاشوں کی پامالی, کس کی بے حرمتی؟ حسین سوار دوش پیغمبر حسین. آپ بی بی سکینہ کے لیے کہتے ہیں کہ امام حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی, حسین رسول اللہ کے سینے پہ سونے والا حسین, حسین کا وہ سینہ جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے. یہ جملہ ایسا ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب شمر لعین نے امام حسین کے سینہ مبارک پہ بے ادبی کی ہے تو امام حسین نے فرمایا کہ واللہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ, تو نے بہت بلند جگہ پہ قدم رکھا ہے, یہ سینے کو رسول اللہ برابر بوسہ دیا کرتے تھے. سینے کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے, روایات میں ہے. آخر رسول اللہ, امام حسن, امام حسین, چھوٹے سے امام حسین مسجد میں آ گئے, مسجد میں رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمے, ممبر سے اترے, گئے حسین کو اٹھایا, گود میں لیا, ممبر پہ آئے, بیٹھے ممبر پہ بیٹھے اور اس کے بعد حسین کو بوسہ دے رہے ہیں, پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں, لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں, حلقوم پہ بوسہ دے رہے ہیں اور بٹن کھول کر سینے کو بوسہ دے رہے ہیں. مسجد میں تشریف فرمائیں تو یہ انداز ہے، گھر پہ تشریف فرمائیں تو یہ انداز ہے. اس کی طرف امام حسین اشارہ فرما رہے ہیں، طالما قبلہ رسول اللہ، رسول اللہ نے سینے کو بہت بوسا دیا ہے، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان آزمائشوں سے گزرے، ان قربانیوں سے گزرے، اور پھر یہی نہیں، ایک طرف شمر لعین کا قدم، اور اس کے بعد شہادت کے بعد سر قلم ہو جانے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے سینوں کا پامال، سینے کی ہڈیوں کا پامال. مورخین کا جملہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اس آزمائش کے بعد بھی گویا حسین کی صدائے حال یہ ہے کہ امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ صحیح. پروردگار میں قتل ہو گیا، میں پامال ہو گیا، مگر ابھی بھی اگر زینب کے سر کی ردا چاہیے ہو تو یہ امتحان بھی. پروردگار اگر میرا جوان بچہ اگر اسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور کمر میں خاردار لنگر اور گلے میں خاردار توق کے ساتھ اسے اگر کوفے سے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر طے کرنا ہو تو پروردگار یہ بھی منظور ہے. ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام مصیبتوں سے سرکار سید الشہداء اور اہل بیت گزرے، اور کمال شکیبائی کے ساتھ، کمال صبر کے ساتھ، کمال یقین کے ساتھ. اسی لیے کہ ان کی نگاہ میں دنیا حقیر تھی، دنیا حقیر تھی، دنیا ذلیل تھی، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے. اگر انسان کے پاس اللہ موجود ہو، اگر اللہ پر یقین ہو، اور ہماری اور آپ کے سرمایہ ایمان کے لیے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار روشن قندیل ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذکر حق لسان حق سے سنتے رہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مکتب اہل بیت میں سمجھتے رہیں، اس مکتب میں تلاوت کریں، اس مکتب میں ہم بیٹھ کر اس کی تفسیر سمجھیں، اس کی تعویل سمجھیں، اس کی تنزیل سمجھیں. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ، ماہ مبارک محرم تعویل قرآن کا مہینہ. ہمارا تو پورا سال قرآن سے قرآن تک سفر جاری رہتا ہے. پروردگار ہماری کمک فرما، مدد فرما، پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم تیرے اختیار میں ہیں، معبود ہمیں اپنی نافرمانیوں سے روک لے. پروردگار ہمیں اپنی فرما برداریوں کی سعادت عطا فرما. معبود ہمارا رشتہ تیرے ولی عصر سے مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، اور اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما. ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لہرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طيبا وتمتعه فيها طيبا.